الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إن المتقين في جنات وعيون بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم وہ لے رہے ہوں گے وہ نعمتیں جو ان کے پروردگار نے انہیں دی انہم کانوا قبل ذالک محسنین بے شک وہ اس سے پہلے اچھائی کرنے والے تھے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے وبالاسحار ہم یستغفرون اور سحر کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے اموال میں حق تھا سوال کرنے والے کے لیے اور غیر سائل کے لیے ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے متقین کو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو اللہ تعالی شانہ کی ناراضگی سے ڈرنے والوں کو تقوی والوں کو مرنے کے بعد کی زندگی میں جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا ذکر کیا ہے بے شک متقین بے شک وہ لوگ جو ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کفر سے بچتے ہیں شرک سے بچتے ہیں نفاق سے بچتے ہیں بدعتوں سے بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں گناہ صغیرہ سے بچتے ہیں اور پھر آگے مشتبہات سے بچتے ہیں شک شبہ والے چیزوں سے بچتے ہیں اور اس سے بھی آگے ان جائز کاموں سے بھی بچتے ہیں جو گناہ تک پہنچاتے ہیں، اور اس سے بھی آگے ان کے دلوں میں اللہ تعالی شانہ کے علاوہ کسی کے لیے جگہ رہتی ہی نہیں. وہ دین کا یا دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں اس میں مقصود رضا الہی ہوتا ہے. تو یہ مختلف درجات ہیں متقین کے، یہ سارے کے سارے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وہ لوگ جو شبہات تک سے بچنے والے ہیں، کفر شرک نفاق سے بچتے ہیں، شبہات سے بھی کفر شرک نفاق سے بھی بچتے ہیں، بدعتوں سے بھی بچتے ہیں، کبائر سے بھی بچتے ہیں، صغائر سے بھی بچتے ہیں، مشتبہات سے بھی بچتے ہیں، ان کاموں سے بھی بچتے ہیں جو جائز ہیں مگر حرام تک پہنچانے والے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت اونچے مرتبے پر ہوں گے، اعلی درجے کے مراتب ان کو ملیں گے. لیکن وہ گنہگار جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، تو چونکہ پہلے درجے کا تقوی ان کی زندگی میں بھی ہوگا، لہذا وہ بھی تقوی والے ہیں. اگر اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا فضل ہوا تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالی شانہ بغیر آخرت کی کسی سزا کے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اگر اللہ تعالی شانہ نے ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا تو پہلے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، انہیں سزائیں ملیں گی ان کے کرتوتوں کی، لیکن بالآخر وہ کفر سے نفاق سے شرک سے بچنے والا جو تقوی تھا وہ تقوی انہیں جنت میں پہنچائے گا. تو تقوی والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ ان پر جو نعمتیں نچھاور فرمائیں گے وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. آخرین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اور یہ نعمتیں ان کو اس لیے ملیں گی کہ وہ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے، وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے. اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے، اس دنیا کے اندر وہ اچھے کام کرنے والے تھے. تو محسن جو ہے، محسن وہ اس کو کہتے ہیں جو اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کام کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ کی معرفت اور اللہ تعالی شانہ کا استحضار ضروری ہے. جس درجے کی معرفت اور جس درجے کا استحضار ہوگا اس درجے کا عمل ہوگا. معرفت کم درجے کی، استحضار کم درجے کا، کفر سے بھی بچے گا، شرک سے بھی بچے گا، نفاق سے بھی بچے گا، لیکن بدعتوں سے نہیں بچ سکے گا، گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. معرفت بڑھی، اللہ کا استحضار بڑھا، تو اب جو ہے بدعتوں سے بھی بچنے لگا، کبائر سے بھی بچنے لگا، صغائر سے بھی بچنے لگا، اور معرفت بڑھی تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے لگا، شکوک شبہات والی چیزوں سے بھی، اور معرفت بڑھی اور اللہ کا استحضار بڑھا، تو اب ان چیزوں سے بھی بچنے لگا جو فی نفس ہی جائز ہے مگر حرام تک پہنچا سکتی ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوا دو کہ اور معرفت بڑھی، اللہ کا ریکگنیشن اور بڑھا، اور اللہ کا استحضار اور بڑھا، تو اب وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بیوی کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک کرے گا، بچوں کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک کرے گا، جو بیوی کو مقصود بنا کر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس سے زیادہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، مگر مقصود بیوی نہیں ہوگی، مقصود بیوی کا پیدا کرنے والا ہوگا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اللہ کے لیے کرے گا، سوئے گا تو نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے، کھائے گا تو اللہ کے لیے، پیے گا تو اللہ کے لیے، تو اس کے لیے کھانا اور بھوکا رہنا، پینا اور پیاسا رہنا دونوں ایک ہے، دونوں برابر، کھائے گا تو بھی اللہ کے لیے، بھوکا رہے گا تو بھی اللہ کے لیے، پیے گا تو بھی اللہ کے لیے، پیاسا رہے گا تو بھی اللہ کے لیے، تو کم سے کم درجے کا تقوی جس کے نتیجے میں انسان بغیر جہنم میں جائے سیدھا جنت میں چلا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایمان قبول کرے، اعتقاد اس کے بالکل درست ہوں اور موت تک درست رہیں، اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچے، تو محسن نیک کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اچھا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ شخص جس کے کام میں کوانٹٹی بھی ہو اور جس کے کام میں کوالٹی بھی ہو، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں محسن کس کو کہتے ہیں؟ جس کو یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ میری دل کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مختلف درجات ہیں جیسے ابھی عرض کیا گیا، احسان کا پہلا درجہ تو یہ ہوگا کہ وہ کفر کو چھوڑے گا، شرک کو چھوڑے گا، نفاق کو چھوڑے گا، بدعت کو چھوڑے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا، پھر اس میں جب ترقی ہوتی ہے تو بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سنن نظر آتی ہیں، مستحبات نظر آتے ہیں، نوافل نظر آتی ہیں، اور آگے اور ترقی کرے گا تو اس کی زندگی میں صرف نوافل نہیں، نوافل کی مقدار بھی بہت نظر آئے گی، نوافل کی مقدار بھی بہت نظر آئے گی۔ ربی ابن خثیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور فجر کے بعد کا وقت ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت وہ ذکر میں مشغول ہیں تو انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ آداب المعاشرت کے بھی خلاف ہے کہ ایک شخص تلاوت میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، اور ہم اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا، اشراق کا وقت داخل ہوگا، اس وقت میں حضرت سے ملاقات کر لوں گا۔ وہ ربیع ابن خثیم فرماتے ہیں کہ اشراق کا وقت داخل ہی ہوا تھا کہ وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے نفل کی نیت باندھ لی۔ اب میں نے انتظار کیا، کہتے وہ تو بس نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ استوائے شمس کے وقت تھوڑی دیر رک گئے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے ہوں، اس لیے کہ ملاقات مقصود تھی، تو دیکھتے ہوں گے، پھر آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے۔ کہتے ہیں ظہر کی نماز انہوں نے ادا کی، ظہر کے بعد پھر مشغول ہو گئے نوافل میں عصر تک، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے مغرب تک، مغرب کی نماز پڑھی تو پھر نوافل میں مشغول ہو گئے عشاء تک، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو پھر نوافل میں مشغول ہو گئے فجر تک، یعنی صبح صادق تک، پھر صبح صادق کے بعد فجر ہوئی۔ کہتے کہ فجر کی نماز کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، اس لیے کہ 24 گھنٹے سے عبادت کر رہے تھے، تاب محسوس ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کسی کونے میں لیٹے ہوں گے، تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی ہوگی، آدھ گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، کہتے جب وہ بیدار ہوئے تو میں انتظار میں تھا ملاقات کے لیے. تو جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو ان کو بہت افسوس ہوا اس نیند پر. 24 گھنٹے مسلسل عبادت کے بعد بھی ان کو اس نیند پر افسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من عین نائمہ و بطن لا تشبع. 24 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا ہے, 24 گھنٹے سے سوئے نہیں ہے, اب تھوڑی نیند آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے آنکھ کھلتے ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سونے والی آنکھ سے اور ایسے پیٹ سے جو سیر نہیں ہوتا, جو ہر وقت کھانے کی تلاش میں رہتا ہے. تو اس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو احسان کا کون سا درجہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو صفت احسان نصیب فرماوے, احسان کا یہ درجہ نصیب فرماوے کہ ہمیں یہ ہر وقت احساس رہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ قادر مطلق ہے, وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے, ذرے ذرے کو کنٹرول کرتا ہے, ہمیں بھی وہی کنٹرول کرتا ہے, اور ہمیں یہ احساس رہے کہ نفع کا بھی وہی مالک ہے, نقصان کا بھی وہی مالک ہے, اور ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے, یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ دنیاوی اخروی منافع تبھی مل سکتے ہیں جب اللہ دیتا ہے, اور دنیاوی اخروی نقصانات سے تبھی بچ سکتا ہے جبکہ اللہ بچائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اور جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صفت احسان جو حدیث جبریل میں بیان کی گئی ہے یہ نماز کے لیے خاص ہے. نہیں, نماز کے لیے نہیں, وظائف عبودیت یعنی 24 گھنٹے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر جتنے کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے کام اس استحضار کے ساتھ کیے جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا جس کام کو اس نے میرے ذمے لگایا ہے, چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل کام کو شروع کر کے میں نے اپنے ذمے اب لگا لیا, جو بھی ہو اس کی کوانٹیٹی میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے, کوالٹی میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے. رکو بھی سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو رکو میں سر, رکو میں پیٹھ, رکو میں سورین, رکو میں ہاتھ, رکو میں گھٹنے, سب سنت طریقے کے مطابق ہونے چاہیے, اور رکو کی حالت میں دل بھی اس طرح ہونا چاہیے جسے اللہ چاہتا ہے, یعنی خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو, اعضا کا بھی سکون ہو اور دل کا بھی سکون ہو, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف ہر ہر عضو متوجہ ہو. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے, اور سنت یہی ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو قدموں کو, دونوں پاؤں کو اس طرح رکھا جائے کہ ساری انگلیاں قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں. جب رکو میں جاتے ہیں اس وقت بھی قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں, رخ قبلے کی طرف, جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت بھی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, جب تشہد میں بیٹھتے ہیں ایک پاؤں کو بچھاتے ہیں دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. تو جس طرح جسم کے سارے اعضا قبلے کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اسی طرح نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تو وظائف عبودیت یعنی زندگی میں اللہ جل جلالہ و عام منوالہ نے جتنی ذمہ داریاں ہمارے سروں پہ ڈالی ہیں, اولاد کی تربیت, اس میں یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تعلیم, استاد تعلیم دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو, استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ حضرات جو ہیں متقین, اوپر کن لوگوں کا ذکر تھا؟ منکرین کا, کہ منکر تو ابھی इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, अल्लाह का वजूद है या नहीं, वो तो आगे उससे बढ़ा ही नहीं। और मुत्तकी आगे बढ़ा कि अल्लाह का वजूद है, फिर आगे बढ़ा कि अल्लाह एक ही है, फिर आगे बढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी है, फिर आगे बढ़ा कि कुरान अल्लाह की किताब है, फिर आगे बढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने जितने भी आखिरत से ताल्लुक रखने वाले अकाइद बयान किए हैं उन सबको मैं मानता हूं, जितने भी अकाइद हैं। ये तो आगे बढ़ा, पहले दर्जे के तकवे से गुजर गया। और ये पहले दर्जे के तकवे से गुजरने वाला भी किसी न किसी वक्त तकवे की वजह से जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन इसी पर उन्होंने बस नहीं किया बल्कि वो तो मकाम एहसान तक पहुंच गए। और मकाम एहसान तक भी पहुंचकर अल्लाह का इस्तेहजार इतना नसीब हो गया और अल्लाह की मारिफत इतने आला दर्जे की नसीब हो गई कि मुश्किल से मुश्किल काम भी इनके लिए करना आसान हो गया। और यहां तीन उसकी मिसालें बयान की हैं, जैसे एक दूसरी जगह पर भी है कि वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार की गई है तकवे वालों के लिए। और आला दर्जे का तकवा किसको नसीब होगा, जिसे आला दर्जे की सिफत एहसान नसीब होगी। तो अल्लाह ताला शानहू जो है उनकी उनके आमाल बयान करते हैं, मुश्किल से मुश्किल आमाल भी उनके लिए आसान हो जाते हैं। अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, वो लोग जो खर्च करते हैं सहूलत की हालत में भी और तंगी की हालत में भी, दोनों हालतों में खर्च करना बहुत मुश्किल। जो मालदार होता है उसका दिल माल में ऐसा जम जाता है कि पांच पैसा भी खर्च करना उसे मुश्किल लगता है। तो कहते हैं ये लोग ऐसे होते हैं, ये मुत्तकी, चूंकि इनको सिफत एहसान हासिल हो गई है तो अल्लाह का इस्तेहजार, अल्लाह की मारिफत, तो जकात भी अदा करते हैं, नफकाते वाजिबा भी अदा करते हैं और सदकाते नाफिला भी अदा करते हैं। और सिर्फ उस वक्त नहीं जब उनके पास बहुत माल होता है, उस वक्त भी जब तंगी होती है। युन्फिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, माल से मोहब्बत है उनको और वो नहीं चाहते कि माल को खर्च करें, ऐसी हालत में भी वो खिलाते और पिलाते हैं यतीम को और कैदी को और मिस्कीन को। الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ, गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से को पीना बहुत मुश्किल काम, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम। जब तक तज़किया न हो जाए, अल्लाह की मारिफत हासिल न हो जाए, जिक्र कसीर की बरकत से, सोहबत साले की बरकत से और सिफत एहसान हासिल न हो जाए, गुस्से को पीना बहुत मुश्किल। और गुस्सा तो आदमी पी भी जाता है, दिल से माफ कर देना गलती करने वाले को, वल आफीना अनिन नास, बहुत मुश्किल। फिर ये मुत्तकी किस दर्जे के हैं कि इन लोगों के लिए तीनों चीजें आसान हो जाती हैं, तो बहुत आला दर्जे की, आला दर्जे के एहसान वाले। इसीलिए अल्लाह आगे फरमाते हैं कि जन्नत तैयार की गई है ऐसे मुत्तकी बंदों के लिए जो खर्च करते हैं सर्रा में भी दर्रा में भी। बहुत मालदार होते हैं तब भी खर्च करते हैं, तंगी होती है तब भी खर्च करते हैं और गुस्से के कड़वे घूंट को पी जाते हैं, गलती करने वालों को माफ भी कर देते हैं। ये लोग मोहसिनीन हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह मोहसिनीन को पसंद फरमाते हैं। और दूसरे कुछ कम दर्जे के हैं, कम दर्जे के, उनसे गलतियां भी हो जाती हैं मगर उनके लिए भी जन्नत है। वल्लदीन इज़ा फालू फाहिशतन अव ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, गुनाह करते हैं और तौबा कर लेते हैं, गुनाह करते हैं तौबा कर लेते हैं, गुनाह करते हैं तौबा कर लेते हैं, इनके लिए भी जन्नत है मगर ये कम दर्जे के हैं। तो यहां पर भी इन्नहुम कानू कबल ज़ालिका मुहसिनीन कहने के बाद आला दर्जे के एहसान वालों का तज़किरा है कि तरक्की करते करते कहां पहुंच गए, कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, ये लोग रात को कम सोते थे। जब दुनिया में थे तो रात को कम सोते थे, इनके दिल में ये बात आती थी कि सोना बदन का हक है, बस बदन का हक पूरा हो जाए اتنا سو لینا چاہیے کہ بدن کا حق پورا ہو جائے، اتنا سو لینا چاہیے کہ بیمار نہ ہو جائے. تو بقدر ضرورت پر اکتفا کرتے تھے، عیاشی کا سونا نہیں سوتے تھے، نفس کو خوش کرنے کا سونا نہیں سوتے تھے، کم سوتے تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات صرف ایک آیت کی تلاوت میں گزار دی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، بس اسی آیت کو پڑھتے رہے پوری رات، پوری رات گزار دی. رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور اسلاف کے اس سلسلے میں مختلف معمولات ہیں. کچھ حضرات وہ تھے جن کا دائمی معمول یہ تھا کہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے. تقریباً 40 تابعین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی تھے. دوسروں کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے. تیسرا معمول یہ بھی تھا کہ ایک تہائی رات، 1/3 رات جاگتے تھے، 2/3 رات سوتے تھے. بعضوں کا یہ بھی معمول تھا کہ 1/6 رات کا چھٹا حصہ جاگتے تھے اور 5 حصے سوتے تھے. اور عام جو مومنین ہیں ان میں سے جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور 8 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو ہمارا شمار ان میں تو ہونا چاہیے، ہمیں اس کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سمر میں بھی ونٹر میں بھی جلدی سے جلدی سو جائیں گے تاکہ ہم تہجد کے لیے اٹھ سکیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے تھے اور سو کر پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے. سمر میں بھی جب صبح صادق بہت جلدی ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنن وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر آ کر استنجا وضو وغیرہ کر کے فوراً سو جاتے تھے، اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے آدھ گھنٹے پون گھنٹے میں پھر اٹھ جاتے تھے. پھر عبادت وغیرہ کر کے چاہے دوبارہ سو جائیں، دوبارہ سو کر پھر فجر کے لیے جماعت کے ساتھ جائیں، پھر اشراق پڑھیں، اشراق کے بعد پھر سوئیں. تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ تہجد میرے لیے مشکل چیز ہے، نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کریں. ونٹر میں تو اگر ہم 10 بجے تک میں سو گئے تو خود بخود آنکھ کھل جائے گی تہجد کے وقت، اور سمر کے اندر ذرا کوشش کرنی پڑے گی، اور پھر جو ہے فجر کی نماز کے بعد اپنے اذکار وغیرہ سے فارغ ہو کر باقی نیند کو پوری کر لی جائے، دن میں قیلولہ کر لیا جائے، باقی نیند کو پوری کرنے کی کوشش کر لی جائے. تو 4 رکعت 2 رکعت تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھنے کا معمول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا خاص وقت ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوادہ کی تجلیات اور رحمتوں کا خوب نزول ہوتا ہے اس وقت. عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت تہجد کی پڑھی جا سکتی ہے، 2 رکعت سنت پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو. اس لیے کہ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، لیکن افضل وقت جو ہے، افضل وقت وہ پچھلے پہر ہے. سحر جو ہے، سحر کہتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو. تو رات کا جو لاسٹ 6th پارٹ ہوتا ہے اسے سحر کہتے ہیں. تو اس سے پہلے تہجد شروع کر دی جائے چاہے, اور دعا جو ہے وہ سحر کے وقت میں ہو, اور اگر مختصر ہے تو سحر کے وقت ہی میں تہجد بھی اور سحر کے وقت ہی میں دعا بھی ہو. تو چار رکعت سے دو رکعت کم سے کم پڑھنے کی کوشش کی جائے, اور اگر یہ بھی ہم سے نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ہے کہ تہجد کے وقت بیدار ہوا جائے, اور بیدار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ہم ہمارے بستر ہی میں بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کر کے تھوڑا بہت اللہ تعالی شانہ کو یاد کر لیں جتنی توفیق ملے, اور پھر اللہ تعالی شانہ سے دعا کر لیں اور پھر سو جائیں. یہ تو کم سے کم درجہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے. کیوں؟ یدعون ربہم, وہ اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے, نماز پڑھتے تھے, نماز میں بھی جو نماز میں دعا عربی زبان میں آخرت سے تعلق رکھنے والی, دین سے تعلق رکھنے والی دعائیں کر سکتے ہیں, وہ رکوع میں, سجدے میں, قیام میں کر سکتے ہیں. تو یا تو نماز کے اندر یا نماز سے باہر وہ دعا میں مشغول رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, خوف و رجا کے ساتھ. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مصداق تو اس کے وہی لوگ ہیں جو بستر سے باہر نکل آتے ہیں اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی بستر سے بالکل ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر تھوڑی دیر ذکر کر لے گا, دعا کر لے گا, تو ظاہری الفاظ کی وجہ سے اس کو بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا, اس لیے کہ اس کے پہلو بھی بستر سے الگ ہو گئے. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی تھکا ہوا ہوتا ہوں, کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے, فلو ہوتا ہے, کولڈ ہوتا ہے, تو آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت لیکن بدن جو ہے وہ انکار کرتا ہے اٹھنے سے, نفس جو ہے وہ بیماری کو بہانہ بناتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے سمجھاتا ہوں نفس کو کہ اللہ کے بندے, اللہ کا فضل ہوا ہے کہ آنکھیں تیری کھل گئی ہیں, تھوڑا اللہ کو یاد کر لے. وہ سونے کو دل چاہتا ہے, تھوڑا اللہ کو یاد کر لے. کہتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لے. تو میں پھر اسے آگے اور سمجھاتا ہوں کہ اب جب اللہ کو یاد ہی کرنا ہے تو ذرا ادب سے بیٹھ کر کر لے. کہتے ہیں وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ بیٹھنا ہی تو ہے, پھر سو جانا ہے. کہتے ہیں پھر میں اسے سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ کو یاد ہی کرنا ہے, ادب سے بیٹھ کر یاد کرنا ہے, تو وضو میں کیا تکلیف ہوگی, وضو کر کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو. کہتے ہیں وضو کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اصل میں ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی کہ نفس سے کیسے بات کرتا ہے آدمی. جیسے چھوٹے بچے کو بہلا بہلا کے کام کروا لیتے ہیں ہم, تو نفس جو ہے وہ بھی بچوں جیسا ہے, اسے بہلاتے ہیں تو وہ بہل کر کام کر لیتا ہے. تو پھر وضو کر لیتا ہوں, جب وضو ہو جاتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بستر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے, مسلے پہ بیٹھ کے فرق کیا پڑے گا. کہتے مسلے پہ چلا جاتا ہوں, اور جب مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو کہتے ہوں کہ مسلے پہ کھڑے ہی ہو گئے ہیں, دو رکعت میں کیا جائے گا. کہتے بس اس طرح بہلا کر کے سارے عمل پورے کر لیتا ہوں. ہم کم سے کم یہ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اٹھنے کی کوشش کریں گے تہجد کے وقت. یہ نہیں کہ فجر کے لیے گھڑی کو سیٹ کر کے سوئیں گے, کسی کو فجر کے لیے جگانے کے لیے کہہ کے سوئیں گے, نہیں. اٹھنا ہے ہمیں تہجد کے وقت. تہجد کے وقت اٹھیں گے, لیٹے لیٹے ہی اللہ کو یاد کر لیں گے. تہجد کے لیے اٹھیں گے, بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں گے, دعا کر لیں گے بستر ہی میں, اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے وقت میں جبکہ تجلیات کا نزول ہو رہا ہے آپ کی خاص خاص رحمتیں اتر رہی ہیں, اور ایسے وقت میں جبکہ آپ سمائے دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ من يدعوني من يدعوني فاستجيب له, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کی دعا قبول کر لوں. ہے کوئی اس وقت, ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کر لوں. من يسألوني فأعطيه, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں. من يستغفرني فأغفر له, ہے کوئی جو مجھ سے استغفار طلب کرے, مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. اے اللہ, ایسے وقت پر آپ نے اٹھا دیا, جگا دیا. تو سوچو میرے بھائیو کہ ہمارا یہ وقت روزانہ نیند میں گزر جاتا ہے. اللہ پکار رہا ہے کہ من يدعوني, اللہ پکار رہا ہے من يسألوني, اللہ پکار رہا ہے من يستغفرني, اور اس وقت ہم غفلت کی نیند سوئے ہیں. اور اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ ایسے وقت میں اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اللہ ان کی مانگی ہوئی چیزیں انہیں دے رہا ہے, اور اللہ تعالی شانہ ان کے استغفار کے نتیجے میں ان کی مغفرتیں کر رہا ہے, ان کے درجے بلند کر رہا ہے. اور سونے والے تو پھر بھی اچھے ہیں کہ جو فجر میں اٹھ جاتے ہیں, یا سوئے ہوئے ہیں ایسے مبارک وقت میں اور فجر بھی قضا کر لیتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. مگر ان سے برے وہ لوگ ہیں جو سوئے بھی نہیں ہیں, جاگ رہے ہیں, اور ایسے وقت میں جبکہ اللہ پکار رہا ہے, من يدعوني من يسألوني من يستغفروني, ایسے وقت میں گندے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو کم سے کم درجہ ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے یہ ہے کہ تہجد کے وقت ہم اٹھنے کی کوشش کریں, گھنٹی بجے تو ہم آنکھ کھول کر کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, کلمہ طیبہ پڑھ لیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں, چوتھا کلمہ پڑھ لیں, اللہ تعالی شانہ سے تھوڑی بہت دعا کریں اور دعا کر کے سو جائیں. اور اگر ہمت ہو جائے اٹھنے کی تو بہت ہی اچھا, اور اللہ کا پھر دن کو اٹھ کر کے شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے ایسے مبارک وقت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یوں بھی حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیدار ہو جائے رات کے سونے میں, چونکہ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے, جیسے افطار کا وقت جو ہے وہ غفلت کا وقت ہے, اس لیے کہ پورا دن ہم بھوکے رہے ہیں اور اب روزہ کھولنا ہے, تو اس وقت جو ہے ذہن پورا کھانے پینے کی طرف رہتا ہے, اذان ہوتی ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر. یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے, تو غفلت کے وقت میں جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ نیند کا وقت جو ہے غفلت کا, اب اس غفلت کے وقت میں آنکھ کھل گئی تو پھر دل چاہتا ہے کہ سو جائیں. تو حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جو شخص بیدار ہو جائے رات کے وقت, اور اس وقت وہ چوتھا کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, ثم دعا, پھر اس کے بعد وہ دعا کرے, استجیب لہ, تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اگر وہ دعا کرتا ہے, جو بھی دعا, مغفرت مانگتا ہے تو مغفرت کر دی جاتی ہے, کوئی دوسری دنیاوی اخروی دعائیں کرتا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے. اور میں تو سیاہ کار ہوں, ناکارا ہوں, سست اور غافل آدمی ہوں, دعا کیجئے کہ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سب حضرات کے ساتھ مجھے بھی توفیق ملے. لیکن جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے, اس کے بعد زندگی میں کچھ ایسے مواقع آئے کہ کچھ ناممکن چیزیں تھیں, اور آنکھ کھلی اور وہ غفلت کے وقت میں جو ہے یاد رہ گیا, اور یہ چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھا اور دعا کی, تو اللہ تعالی شانہ نے وہ ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا. تجربہ ہے, اور میرا اگر تجربہ نہ بھی ہوتا, دنیا میں کسی کا تجربہ نہ ہوتا, تو کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور جو لوگ قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں, تو انہیں جو ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تقسیم کر دیتے تھے, آدھی رات سوتے تھے, تو اگر کل رات کے آٹھ چھ گھنٹے ہوں, کل رات کے چھ گھنٹے ہوں تو تین گھنٹے کے لیے سو جاتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جاگتے تھے اور دو گھنٹے تک عبادت کرتے تھے, اور عبادت کرنے کے بعد پھر ایک گھنٹہ جو ہے وہ آرام کرتے تھے. تو آدھی رات سوتے تھے, ون تھرڈ رات عبادت کرتے تھے, اور ون سکسٹھ رات, چھٹا حصہ رات کا پھر سو جاتے تھے, اور پھر جو ہے فجر کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مختصر پڑھتے تھے, طویل بھی پڑھتے تھے, پوری پوری رات بھی پڑھتے تھے. اس لیے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ مختلف طریقے بتلائے قیام اللیل کے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلاف جو ہیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کوارٹر قرآن پڑھتے تھے. تو دن کو جو بھی ان کو فارغ وقت مل جاتا تھا اس میں وہ سیون اینڈ ہاف جز کو, یعنی کوارٹر قرآن کو دیکھتے رہتے تھے. دن کو کیا دیکھتے رہتے تھے, یاد نہیں تھا اس لیے نہیں, تفسیر دیکھتے رہتے تھے تاکہ رات کو غور و فکر کر کے تدبر کے ساتھ قرآن کو تہجد میں پڑھ سکیں, اور ہر چوتھے دن جو ہے وہ ختم کرتے تھے. اور جب سے ان کی زندگی میں جوانی سے یہ معمول آیا تھا, اور عروہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اشعر مبشرہ میں سے, وہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء وہ ان کی والدہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ وہ ان کی دادی, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ان کے نانا, عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خالو. یہ عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, فقہائے سبعہ میں سے ہیں. تو جوانی سے ان کی زندگی میں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیار تھا ان سے, انہوں نے بہت اکتساب فیض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. تو یہ عروہ ابن الزبیر جوانی سے یہ ان کا معمول تھا, اور پوری زندگی رہا ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا, ساڑھے سات سپارے روزانہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے. ایک دن صرف ناغہ ہوا, کون سے دن؟ اس دن جس دن ان کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا, ان کو ایک پھوڑا ہوا جس کے نتیجے میں بدن میں زہر پھیلنے کا اندیشہ تھا, تو طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا, ایمٹیو ٹیپ کرنا پڑے گا. تو جب ان کا پاؤں کاٹنے کا وقت آیا تو اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی فلاں چیز آپ کو پینی پڑے گی, یا دو چار آدمی آپ کو پکڑ کے رکھیں گے اس طرح کہ سو سے کاٹیں گے آرے سے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اپنا کام شروع کرو, اور بغیر کسی اینستھیٹک کے ان کا پاؤں کاٹا گیا, اور انہوں نے اف تک نہیں کیا. بس وہ رات, یعنی جس دن اگر ہمیں ہمارا پاؤں اس طرح کاٹا جاتا ہم تو بے ہوش ہو جاتے, اور پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کتنے مہینوں کے بعد ریکور ہوتے. بس اس رات وہ تہجد کی نماز ساڑھے سات سپارے والی نہ پڑھ سکے, مگر ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسرے دن ساڑھے سات پارے والی تہجد پڑھی اور اگلے دن کی قضا بھی کی, یعنی پندرہ سپارے پڑھے انہوں نے اور رکعتیں زیادہ پڑھی. یہ مقام احسان, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے, جو کچھ لینا ہے اسی سے لینا ہے, جو کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے. یہ جو تزکیہ ہے, یہ تزکیہ لوگ شیخ سے منسلک ہوتے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تزکیہ کرائے اپنے دل کا تاکہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم مقام احسان تک پہنچ جائیں. رسمی ہو گئی ہیں ساری چیزیں آج کل, کوئی محنت نہیں کرتا, کوئی مقصد کو سامنے رکھ کر نہیں چلتا. اور دیکھو مقام احسان حاصل ہو جاتا ہے تو اعمال بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہو جاتے ہیں. سوچ کتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ رات کو جس دن آپریشن ہوا اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کا آپریشن بھی ہوا اور انہی دنوں ان کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی کسی حادثے میں انتقال کر گیا, کسی جانور کی چوٹ پہنچی اور جس کے نتیجے میں جوان بیٹا انتقال کر گیا. جوان بیٹا انتقال کر جائے کتنے دکھ کی بات ہے. دو حادثے ایک ساتھ. تو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے, تو گھر کے لوگوں میں سے کوئی نگرانی تو رکھتے ہیں کہ بھائی بیمار کیسا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے رات کے اندھیرے میں جب ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو آواز آ رہی تھی کہ وہ کچھ بول رہے تھے, تو وہ بستر پر پڑے پڑے, یہ وہ رات جس رات میں تہجد نہ پڑ سکے, اللہ سے مناجات کر رہے تھے, اللہ سے بات چیت کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے چار عضو دیے تھے. انسان زیادہ تر کام جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور اپنے دونوں پیروں سے کرتا ہے, چار عضو دیے تھے, تو نے ایک لے لیا اور تین میرے پاس رکھے, تو کتنا کریم ہے. اور اے اللہ تو نے مجھے چار جوان بیٹے دیے تھے, ان میں سے تو نے ایک لے لیا اور تین میرے پاس رکھے, کتنا کرم ہے تیرا. تو کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون. سید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کعبے میں داخل ہوئے اور نیت باندھی اور پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے. ایک مرتبہ ان کی زبان جو ہے بوجھل محسوس ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اچھی طرح بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں, زبان بوجھل ہے آپ کی, جیسے لقوہ ہو جاتا ہے, فالج ہوتا ہے, سٹروک ہوتا ہے اور زبان بھاری ہو جاتی ہے, بول نہیں سکتا. تو کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. تو کہا پھر بھی, تو کہا گزشتہ رات معمول کے خلاف زیادہ قرآن میں نے پڑھا. روزانہ ان کا ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا, تو معمول کے خلاف زیادہ قرآن پڑھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے معمول سے کچھ زیادہ ہی کل تسبیحات پڑھ لی تھی, کچھ زیادہ ہی میں نے قرآن پڑھ لیا تھا, تو آدمی کتنا سمجھتا ہے کہ 1% زیادہ ہوگا, 2% زیادہ ہوگا, 3% 10% زیادہ ہوگا. تو کہا کتنا؟ کہ روزانہ تو میں 30 سپارے پڑھتا ہوں, گزشتہ رات میں نے 75 سپارے پڑھے. یعنی روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں, گزشتہ رات میں نے 2.5 قرآن ختم کی. اور یہ بات مجھے ہمیشہ کہنی پڑتی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ایک رات میں تجوید کے ساتھ, تدبر کے ساتھ 75 سپارے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. کئی کئی سالوں تک یہ حضرات پوری پوری رات جاگتے اور پوری پوری رات تہجد میں گزارتے ہیں, تو پورا قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. اگر چند سیکنڈ میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے, اولیاء کی کرامت برحق ہے, تو کہ اللہ تعالی شانہ ایسے اولیاء کے وقت میں برکت پیدا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اگر قرآن ختم کرنے میں 10 گھنٹے لگتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے میں نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کرامت ہے یا نہیں کہ ان کو قرآن ہر وقت مستحضر رہتا تھا؟ یہ کرامت ہے یا نہیں کہ ان کو تفسیر ہر وقت مستحضر رہتی تھی, ہماری طرح مطالعہ نہیں کرنا پڑتا تھا؟ ان کی زندگیاں تو کرامتوں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت کچھ کم ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے؟ تو کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون. دنیا میں جب یہ لوگ تھے تو کم سوتے تھے. یہی تفسیر حسن بصری رحمہ اللہ تعالی, احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی, ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے, اور ہمارے مترجمین حضرات نے زیادہ تر اسی کو لیا ہے کہ رات کو یہ کم سوتے تھے, یعنی زیادہ جاگتے تھے, کم سوتے تھے. اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور سحر کے اوقات میں, یعنی رات کے چھٹے حصے میں. اس کا مطلب یہ کہ لمبی نفلیں پڑھنے کے بعد یہ سحر کے اوقات میں پھر دعا میں مشغول ہو جاتے تھے, یعنی عمل کرنے کے بعد پھر لینے کے لیے اپنی جھولی پھیلاتے تھے. مگر جب جھولی پھیلاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جنت دے دے, اللہ فلاں چیز دے دے, وہ استغفار کرتے تھے پہلے. کبھی کبھی پورا وقت استغفار میں چلا جاتا تھا, اور کبھی کبھی استغفار لمبا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ اعلی درجے کے محسنین تھے، ان کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی اعلی درجے کی معرفت حاصل تھی، اور ان کو یہ احساس تھا کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اتنا بڑا، اللہ اتنا بڑا، اللہ اتنا بڑا، اور اس کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ، تو دو گھنٹے ہم نے اگر تہجد کی نماز پڑھ لی، تین گھنٹے تہجد کی نماز پڑھ لی، تو اس میں کون سا کمال ہم نے کیا؟ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. پھر ہمارا رکوع ناقص، ہماری تسبیح ناقص، ہمارا خشوع ناقص، ہمارا خضوع ناقص. تو اپنی نیکیوں کی طرف نظر جاتی اور عجب اور غرور کے شکار ہو جاتے، اس کے بجائے اپنی نیکیوں میں جو تقصیر ہوئی ہے، جو کمی رہ گئی ہے، اس کی طرف نظر جاتی تھی، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے تھے کہ اللہ معاف فرما دی، اللہ معاف فرما دی، اللہ معاف فرما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ کی جیسی معرفت حاصل تھی، ایسی تو کسی کو نہیں تھی، کسی نبی کو بھی نہیں تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معرفت اعلیٰ درجے کی حاصل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہوگی ویسی کسی کی نہیں. تو سب سے اعلیٰ درجے کی نماز اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں پڑھ سکا. لیکن اس کے باوجود چونکہ اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل تھی، اس لیے سلام پھیرنے کے بعد آپ عرض کرتے ہوئے نظر آتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ نہیں کہ نماز ناقص تھی، اعلیٰ درجے کی معرفت کی وجہ سے خیال یہ آتا تھا، خیال یہ آتا تھا. تو یہ حضرات بھی وبالاسحارہم یستغفرون، سحر کے وقت جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری رات فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک مرتبہ بھی استغفار کہنے کی توفیق نہیں ملتی، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی ہم نے نافرمانی کی. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو کا استحضار ہی ختم ہو چکا ہے، اللہ کی معرفت ہی ختم ہو چکی ہے. ایمان کے اوپر جو ہے وہ قساوت کے اور معصیت کے ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ خیال ہی نہیں آتا اللہ کا. تو ایک جماعت تو ان کی ہے جو گناہ کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتی، اور ایک جماعت ان کی جو نیکیاں کرنے کے بعد استغفار کرتی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتوں کو گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں. لیکن سجدوں اور قیام میں رات گزارنے کے نتیجے میں وہ یہ نہیں سمجھ جاتے کہ ہم اب تو کامل ہو گئے، لہذا ان المتقین فی جناتی وعیون. نہیں، وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے عذاب سے بچا لے. تو رات کو سوتے کم ہیں، اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اور جب اس عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، استغفار. تو ایک خصوصیت تو ان کی یہ ہے کہ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ تو بطور مثال کے رات کا ذکر ہوا، اس لیے کہ مشکل عبادت ہے، بہت مقبول عبادت ہے، نفل عبادت ہے تہجد کی. تو جب یہ کرتے ہیں تو 24 گھنٹے اس سے زیادہ جو آسان عبادتیں وہ تو لازمی طور پہ کرتے ہیں، اور جو فرائض اور واجبات ہیں وہ کیوں نہیں کریں گے. اور ہر عبادت کے بعد ان کا یہ معمول ہے کہ وہ بھی لسحارہم یستغفرون، ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرتے ہیں. استغفار کے بڑے فوائد ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں پورے دن میں 70 ٹائم سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک ہی وقت میں ہم 70 مرتبہ 70 ٹائمز آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ اللہ مجھے بخش دے، یہ اللہ میری توبہ قبول کر لے، میری طرف توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے. اب یہاں ایک سوال ہمیشہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے، معصوم تھے، تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ امت کو سکھانے کے لیے کہ استغفار بہت ہی اہم ہے، لہذا میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، اس لیے کہ امت کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن ایک یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اور توبہ بکثرت اس لیے کرتے تھے کہ استغفار اور توبہ کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو، اس کے درجنوں دوسرے بھی فوائد ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیاوی اور اخروی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے استغفار اور توبہ کرتے تھے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ میں نے کھانا کھا لیا، میں کھانے سے فارغ ہو گیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ میں تو کھانے پینے سے فارغ ہو گیا. کسی ہوٹل میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کھانا خریدا، کھانا خرید کر کے فارغ ہو گیا، میں مسافر ہوں، اور پھر میں لائن میں کھڑا ہو گیا کھانا خریدنے کے لیے. تو آپ کو ایسا ہوگا کہ جو بھوکا نہیں ہے وہ کھانا کیوں خریدے گا؟ تو بھائی کھانا صرف اپنی بھوک دور کرنے کے لیے تھوڑا خریدا جاتا ہے، اس کے دوسرے بھی مقاصد ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اہل و عیال کے لیے خرید رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں مساکین کے لیے خرید رہا ہوں. تو استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے اور بھی بہت فوائد ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار کو پائے. استغفار کا سب سے بڑا فائدہ، توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی گنہگار نہیں ہے تو دوسرا فائدہ ہے کہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالی شان اسے تعلق بڑھتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے جو تقریر کی تھی اس میں کہ استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار کے سامنے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور استغفار کے نتیجے میں کیا ملے گا تم کو؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات جو ہے تمہارے پھلوں کی برکت سے بہت بڑھوتری والے ہو جائیں گے، اور نہریں بہنے لگے گی جس کے نتیجے میں کھیتیوں کو اور باغات کو فائدہ پہنچے گا. معلوم ہوا کہ دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں استغفار کے. تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جاگ کر خوب عبادت کرنی چاہیے. اور یہ شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے رمضان میں خاص طور پر. تو اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً عبادت میں کھڑے ہو گئے اور پچھلے پہر جو ہے وہ نیند آنے لگی اور پھر بیت الخلاء میں چلے گئے اور تھوڑی دیر لیٹ گئے. نہیں، دیکھ لیں کہ اپنی طاقت کتنی ہے اور اس طاقت کے مطابق پھر عبادت کریں. اور کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن رات کو نماز پڑھنا بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور لمبی لمبی رکاتیں پڑھنا یہ اور زیادہ بہتر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ زیادہ رکاتوں کی بنسبت لمبی لمبی رکاتیں کم اگر کوئی پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے. اور عوام جو ہے عموماً ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن آتا نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کو یاسین شریف یاد ہے یا نہیں، تو یاسین شریف میں دو رکعت پڑھو. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کو الم طرح سے ونناس تک سورتیں یاد ہیں، تو ہر رکعت میں الم طرح سے ونناس تک پڑھو، تہجد میں لمبی رکعتیں کرو. تو تہجد کا بہت زیادہ اہتمام رمضان میں کرنا ہے، اس میں بھی آخری عشرے میں خاص طور پر. اب آخری عشرہ آ رہا ہے، تو مغرب سے لے کر صبح صادق تک اپنے آپ کو مشغول رکھے، کوئی غلط کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. گناہ سے تو ہر حال میں بچے، لایانے سے ہر حال میں بچے. اس کے علاوہ آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، لیکن باقی وقت میں تلاوت میں، ذکر و تسبیح میں، نمازوں میں، دعاؤں میں گزارے. ایک تو یہ، اور نمبر دو، ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. رمضان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اور عام دنوں میں بھی، اور کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے، اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ پڑھ سکے، اور دعا کرے اس وقت بھی، اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، اللہ مغفرت فرما دے، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی. تو کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں. تو تہجد کا پتہ چلا، اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرض واجب کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، سحر کے وقت استغفار کرنا چاہیے. یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت کی طرف نظر کر کے عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ٹوٹا پھوٹا جو کچھ ہوا تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں، بس تو قبول کر لے. اگر ٹوٹے پھوٹے ہونے کا استحضار ہوگا تو دوسروں کے سامنے بھی اترائے گا نہیں کہ میں نے کل رات تہجد پڑھی تھی، اترانا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے. اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مال میں حق ہوتا ہے سائل کے لیے اور غیر سائل کے لیے. دیکھو، ایک ہے سائل، تو سائل تو وہ ہے جو محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے. یعنی کسی صاحب خیر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں، مجھے کچھ دے دیجیے، اور ڈیزرونگ ہے تو اسے دے دیا جائے. کچھ سوال کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا یہ پیشہ ہوتا ہے، بہت پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، صبح سے شام تک میں ہزاروں کما لیتے ہیں، لیکن بس کھڑے کھڑے مانگتے رہتے ہیں. اب انگلینڈ میں بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، لوگ نکل پڑتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے یہاں. یعنی ضرورت مند سائل، یعنی حاجت مند، حقیقت میں وہ حاجت مند ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو حاجت مند نہیں ہے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، تو اس میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، جیسے حرمین شریفین میں بھی کچھ پیشاور لوگ آ جاتے ہیں حج کی سیزن میں، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ حرم شریف میں گھومتے رہتے ہیں صفوں کے درمیان اور مانگتے رہتے ہیں، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحق ہے یا غیر مستحق، تو کیا کریں. تو بعض لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ کچھ نہیں دیتے تاکہ ان کی اور مزید عادت نہ بگڑے. زکات کے وہ مستحق ہے نہیں ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر للہ تو دے سکتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انکار کرنا اچھا نہیں لگتا، تو کم سے کم ایک آدھ پیسہ دے دے ان کو، لیکن ایسے ایک ایک پیسے بھی کتنے بن جائیں گے. کچھ لوگ دیتے ہی نہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں. اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بیان کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات و ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے، ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی، تو یہ پیشاور مانگنے والوں میں سے ایک صاحب نے ہماری کھڑکی پر ایسے کھٹکھٹایا، ہمارے ابا نے کھول کر کے اسے کچھ پیسے دے دیے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سے کہا کہ والد صاحب، آپ کو تو پتا ہی ہے کہ یہ پیشاور لوگ ہیں، یہ مستحق نہیں ہوتے. تو کہا کہ ابا نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی شانہ بھی یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مستحق کون ہے اور غیر مستحق کون ہے، تو ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا. تو اگر اطمینان نہ ہو تو کچھ نہ کچھ کم رقم، 50 پینی، 10 پینی، 15 پینی دے دیں. تو ایک سائل وہ ہے جو حقیقت میں، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ چیریٹیز وغیرہ میں جو ہم پیسے دیتے ہیں، اداروں میں جو پیسے دیتے ہیں، تو اطمینان حاصل کرو. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے، ہماری ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ مال حلال کا ہو، اور ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں. اس لیے ای میل کے ذریعے کوئی چیز آ گئی اور آپ متاثر ہو گئے اور پیسے دینا شروع کر دیا، معلوم کرنا چاہیے اپنی حد تک، اور معلومات کر کے پھر دینا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شرما شرمی میں دیتے ہیں، یعنی ایک بہت ہی وردی پروجیکٹ ہوتا ہے، خاص مستحق پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں کسی کی شرم نہیں ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ جاؤ یہ 50 پاؤنڈ لے لو جاؤ. اور ایک نن وردی پروجیکٹ ہے، کم درجے کا پروجیکٹ ہے، لیکن جو آدمی آیا ہوا ہے اس کا تھوڑا اثر ہے ہمارے اوپر، اسے 5000 پاؤنڈ دیتے ہیں. نہیں، اللہ کو پہچان کر دو، مشورہ کرو اس سلسلے میں بھی، ماہرین سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو. تو ایک تو سائل وہ ہے جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور لوگوں کو وہ بتلاتا بھی ہے کہ میں ضرورت مند ہوں. ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں یہ محسن لوگ، یہ متقی لوگ. اور دوسرا محروم، محروم کا معنی وہ جسے کچھ ملتا نہیں ہے، ڈپرائیوڈ. اور یہ ڈپرائیوڈ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ غیر سائل ہے، یہ سوال نہیں کرتا، یہ کسی کے سامنے اشارے کنائے ہنٹ سے بھی اظہار نہیں کرتا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے. اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ گھر میں سب عافیت ہے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ عافیت سے ہے، اظہار نہیں کرتا. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، اظہار کرنے سے بچنے کی وجہ سے نا واقف ایسا ہی سمجھتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، ویل ٹو ڈو ہے، اس کی مالی حالت اچھی ہے. اور چونکہ نا واقف ایسا سمجھتا ہے، نا واقف مالدار خرچ کرنے والا، اس لیے اس کو کچھ دیتا نہیں، تو اس اعتبار سے وہ محروم ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سائل اور غیر سائل، یہ مانگتا نہیں ہے. مسکین کی حقیقی، سچے مسکینوں کی، فراڈ نہیں، سچے مسکینوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو گھر گھر جا کر کے دستک دیتا ہے اور مانگتا ہے، یا لوگوں سے ملاقات کر کے مانگتا ہے، چپکے چپکے لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے. اور دوسرا وہ کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن وہ مانگتا نہیں ہے. لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان ابھی لکمت واللکمتان، حقیقی معنی میں وہ مسکین نہیں ہے، وہ حقیقی مسکین نہیں ہے کہ جس کو چکر لگوائے ایک دروازے سے دوسرے دروازے، ایک لکمہ دو لکمے، وہ نہیں اصل. ایک کھجور دو کھجوریں، وہ اصل مسکین نہیں. وہ بھی مسکین تو ہے لیکن وہ سائل ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. ولکن المسکین الذی، حقیقی مسکین وہ ہے، لا یجد غنا یغنی ہے، جو اتنا مال نہیں پاتا جو اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکے. ولا یفتنو بھی فیتصدقوا علیہ، اور اس کا پتا بھی کسی کو نہیں چلتا کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے. یہ حقیقی مسکین ہے. ایسے مسکینوں کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرو. تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ اعلی درجے کے متقین، جو صفت احسن کے بہت اعلی درجے پر ہیں، وہ زکات تو ادا کرتے ہی ہیں، مگر زکات کے علاوہ صدقات نافلہ سائل کو بھی دیتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر غیر سائل کو بھی پہنچاتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کو بھی پہنچاتے ہیں اور غیر سائل کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر جستجو میں رہتے ہیں. کوئی محتاج تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بیچارہ استغنا کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کا ہمیں پتا نہیں ہے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ وللسائل، وفی اموالہم حق للسائل، حق ہے، حق ان کے مال میں حق ہوتا ہے. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حق حق کیسے ہوا ان کا؟ صدقات نافلہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ جب صدقات نافلہ مساکین کو دیتے ہیں تو ایسا سمجھ کر نہیں دیتے کہ ہمارا ان پر احسان ہے، ایسا سمجھ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے. تو سامنے والے کا حق سمجھ کر دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں جب کسی غریب کو 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، 300 پاؤنڈ دیے جاتے ہیں، یہاں سے انڈیا بھیجا جاتا ہے پیسہ، پاکستان بھیجا جاتا ہے، تو وہاں جب بھیجا جاتا ہے تو جو یہاں والوں کا رشتے دار ہوتا ہے وہ بیچارے وہ غریبوں پہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ احسان ایسا رکھتے ہیں کہ پورا سال پھر ان سے اپنا کام بھی کراتے رہتے ہیں. اب وہ بیچارہ مسکین آدمی احسان کے تلے دبا ہوا اور وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو آئندہ سال جو زکات کی رقم انگلینڈ سے آئے گی اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا اور گھر میں فاقہ رہے گا. نہیں, یہ اعلیٰ درجے کے محسنین اور متقین ہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا میرے مال میں حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ان پر. یہ صدقات نافلہ, ہمیں خیرات بھی اللہ کے راستے میں خوب کرنی چاہیے, خوب کرنی چاہیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ راتوں کے قیام کے لیے بھی, قیام کا بھی ہے کہ تہجد بھی پڑھنی چاہیے, قیام بھی کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ استغفار کے لیے بھی, خوب استغفار کرنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ خیرات کے لیے بھی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے تھے, سخاوت والے تھے. وکانا اجود ما یکون فی رمضان, اور سب سے زیادہ آپ کا جود اور آپ کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں تھی, لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. یعنی رمضان کے جود و سخا کے ساتھ اگر رمضان کے علاوہ کے جود و سخا کا مقابلہ کرے تو وہ کچھ نہیں ہوتی تھی. یعنی عام دنوں میں بھی بہت سخاوت تھی لیکن رمضان کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں, تو رمضان میں کتنی سخاوت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رمضان میں جو ہے خوب سخاوت کرنی چاہیے, غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے, مسکینوں کو یاد رکھنا چاہیے, فقراء کو یاد رکھنا چاہیے. پوری دنیا میں لوگ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے لیکن صحیح چینل سے پہنچایا جائے. اسی طرح مساجد, مدارس, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. طلبہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے اوصاف بیان کیے گئے, اور اس کے اندر جو ہے کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون میں جو ہے اللہ کا حق ہے, اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم میں بندوں کا حق ہے. یعنی یہ بتلایا گیا کہ یہ جو اعلیٰ درجے کے متقی ہیں, جن کو صفت احسان اعلیٰ درجے کی حاصل ہے, وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں, حقوق اللہ کا بھی. یعنی اللہ کے حقوق میں نوافل کا جب اس قدر اہتمام ہے تو فرائض واجبات کا کس قدر اہتمام ہوگا. اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں یہ کہ جب اللہ کے بندوں کے حقوق پر نفل صدقات خیرات کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے واجب حقوق کی ادائیگی میں کتنا اہتمام کرتے ہوں گے. اور اسی طرح ایک دوسرا اشارہ یہ ہو گیا کہ کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون سے بدنی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بدنی عبادتوں میں اگر ایک نفل اور مشکل عبادت کا یہ حال ہے کہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں, تو پھر جو فرض بدنی عبادتیں ہیں, واجب بدنی عبادتیں ہیں, اس کا کتنا اہتمام ہوگا. اور وبیل اسحارے ہم یستغفرون سے زبانی عبادت کی طرف اشارہ کیا کہ زبانی عبادت میں استغفار کرتے ہیں حد سے زیادہ, گناہوں کے معاف ہو جانے کے بعد بھی, محسن اور متقی ہونے کے باوجود بھی, تو وہ زبانی عبادت جو فرض اور واجب کے قبیل سے اس میں کتنا اہتمام کرتے ہوں گے. اور وفی ہماری حق للسائل والمحروم میں مالی عبادت ہے کہ جب مالی عبادت میں نفلی صدقے کا اس قدر اہتمام ہے تو جو واجب اور فرض ہے, صدقۃ الفطر ہے جو کہ واجب ہے, قربانی جو کہ واجب ہے, اور میراث کی تقسیم جو کہ فرض ہے, اور زکات جو کہ فرض ہے, نفقات جو کہ ضروری ہے, ان سب کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان آیات کی برکت سے, ان آیات میں متقین اور محسنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان سے ہمیں متصف فرمائے. میں جو ہے اخیر میں پھر یہ عرض کر دوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے, اور یہاں کی عیش, یہاں کا آرام, یہاں کی راحت, یہاں کے مزے, یہ زائل ہونے والے ہیں. مزہ ہوا ختم ہو گیا, مزہ ہوا ختم ہو گیا, اور ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی, سارے مزے بھی ختم ہو جائیں گے. تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. یہ غریب ورکنگ کلاس کے لوگ بھی جب کسی مالدار کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت بڑا بنگلو ہے, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سی سائڈ کے اوپر اس کا مکان ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ سوئمنگ پول ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی کشتی ہے, یہ سب دیکھتے ہیں, اس کا اپنا جیٹ ہے اپنا, تو ایسا سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنے مزے میں ہے. اب وہ اس وقت مزے میں ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, ان کے دل کی بے سکونی کا عالم اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اگر وہ اس وقت مزے میں ہے بھی تو کب تک تھی, فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. حزے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. زہد کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان ناجائز لذتوں سے زہد اختیار کرے, اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح لذتوں سے بھی زہد اختیار کرے, جیسے یہ حضرات کہ راتوں کو سونا مباح تھا لیکن پھر بھی اس لذت سے دور رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیاوی لذت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ, ہر نعمت ختم ہونے والی ہے. مَعِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَعِندَ اللَّهِ بَاقٍ, موت آ رہی ہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, دنیا میں انسان رہے اور رہ کر کے غفلت کی زندگی گزارے یہ ایک انسان کو زیب نہیں دیتا. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غفلت والی زندگی زیب نہیں دیتی, مناسب نہیں ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غفلت سے نکلنا چاہیے. اور غفلت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے کہ کسی وقت بھی میں دنیا سے جا دوں, کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتی. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے, ہر گھڑی موت کا دھیان رہنا چاہیے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو موت اس کو کہتی ہے. موت کیا کہتی ہے؟ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے, میں آ رہی ہوں پیچھے دھیان رہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی لذتوں کو قربان کرے کر کے اخروی لذتیں حاصل کرے, نہ یہ کہ دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اخروی لذتوں سے محروم رہے یا اخروی لذتیں کم ہو جائے. ظاہر ہے کہ ایک شخص رات کو 8 گھنٹے سوئے گا اور دوسرا آدمی 7 گھنٹے سوئے گا, دونوں جنت میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ فرض واجب دونوں ادا کرتے ہیں. لیکن 8 گھنٹے سونے والے کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو 7 گھنٹے سونے والے کو, اس لیے کہ اس کی 1 گھنٹے کی عبادت زائد ہے. آخرت کا خیال رکھیں. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. داؤد طائی رحمہ اللہ تعالی بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے, بہت اعلیٰ درجے کے آدمی, داؤد طائی رحمہ اللہ تعالی. تو داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا تو داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مخاطب کیا اور مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے میری شادی کرائی, نکاح کرایا حوروں سے, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے تحفے دیے, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے لذیذ کھانے کھلائے اور لذیذ مشروبات پلائے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ تو دنیا میں میری وجہ سے سوتا نہیں تھا, اب تو آرام سے سو جا. جو لوگ دنیا میں سویا کرتے تھے, دنیا میں سویا کرتے تھے ان کو آخرت میں نیند آئے گی؟ جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو نیند آئے گی؟ تو دنیا میں میری وجہ سے سوتا نہیں تھا, اب آرام سے سو جا. اور تو دنیا میں میری وجہ سے بھوکا رہتا تھا, دنیا میں میری وجہ سے پیاسا رہتا تھا, مجھے راضی رکھنے کے لیے رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی بہت رکھتا تھا, تو اب تو لذیذ کھانے کھا اور لذیذ مشروبات پی. اور تو دنیا میں ہمیشہ غمگین رہتا تھا فکر آخرت کی وجہ سے, اب تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یہ نعمتیں آخرت میں ابدی نعمتیں ہیں, اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی لے آئیں, اور تقوی زندگی میں بڑھتا جائے گا اللہ کی معرفت کے ساتھ، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تزکیہ سے، اور حصول تزکیہ کے لیے صحبت صالح چاہیے، اور حصول تزکیہ کے لیے ذکر کثیر چاہیے، کثرت ذکر، بری صحبت سے، برے ماحول سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تزکیہ کی محنت کسی شیخ کامل کی سرپرستی میں اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی تو صفت احسان بڑھتی جائے گی، اور صفت احسان بڑھتی جائے گی تو تقوی بڑھتا چلا جائے گا، اور تقوی بڑھتا چلا جائے گا تو ایمان تو ہے ہی، کفر شرک اور نفاق سے تقوی ہے الحمدللہ، پھر یہ بڑھتے ہوئے بدعتوں سے بھی تقوی ہو جائے گا، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بھی تقوی ہو جائے گا، پھر مشتبہ چیزوں سے بھی تقوی ہو جائے گا، پھر ان مباح چیزوں سے بھی تقوی اختیار کرنے لگے گا جو گناہ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر تو اس کا دل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا. تو جو بھی دنیاوی لذتوں کو بھی اختیار کرے گا تو اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے ان لذتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ اختیار نہیں کرے گا. جیسے 6 گھنٹے سونے سے اللہ کو راضی کرنے کا کام ہو جاتا ہے کہ میں نے بدن کا حق پورا کر دیا تو مزید 2 گھنٹے اب نہیں سوئے گا، وہ لطف اندوزی کے لیے نہیں سوئے گا. اور ایسے لوگوں کو پھر ان المتقین فی جنات و عیون، یہ لوگ جو ہیں باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے. اللہ جل جلالہ وامن والہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن سے ہمیں تعلق نصیب کرے، احادیث شریفہ سے تعلق نصیب کرے، علم دین سے تعلق نصیب کرے، علماء سے تعلق نصیب کرے، مشائخ سے تعلق نصیب کرے، تاکہ دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب ہو اور دین پر عمل کرنا بھی ہمیں آسان ہو، ہمارے لیے آسان ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جو پوری دنیا میں رہتے ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ دین پر لے آئے، اور سبھی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی اخروی سرخروی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کی برکت سے اور ان 16 کے تذکرے کی برکت سے جو وبا ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اس وبا کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو جلدی سے جلدی ہمارے لیے کھول دے، اور ایسے حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے کہ یہ جلدی سے جلدی مسجدیں کھل جائیں. اور اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اگر کرنا چاہے تو کل بھی کوئی بیمار نہ ہو، پرسوں بھی کوئی بیمار نہ ہو، ترسوں بھی کوئی بیمار نہ ہو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سال اعتکاف نہیں کر سکیں گے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ مایوس کیوں ہو گئے ہیں، ابھی بھی نیت رکھو کہ انشاءاللہ کریں گے، ہم اس سال ہم اعتکاف کریں گے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ ہمارے لیے عافیت کے ساتھ اعتکاف کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرمائے. اگر ہو گیا تو بہت اچھا، اور نہیں ہوا تو نیت پر اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ، نیت پر فوائد بھی مرتب ہوں گے، اور اللہ قادر مطلق ہے. آج کچھ نہیں ہوا، کل کچھ نہیں ہوا، پرسوں کچھ نہیں ہوا، ماہرین کے دنوں میں اللہ نے بات ڈال دی، انہوں نے بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیا کہ بھائی کورونا وائرس تو چلا گیا ہے اور حکومت نے فیصلہ کر دیا. ہوگا نہیں ہوگا میں وہ نہیں کہتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں، ہر چیز پر اللہ کو قدرت حاصل ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے اچھی اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا بھی خوب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو جلدی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ دین کی ساری جو خدمتیں ہو رہی ہیں مدارس کی لائن سے، جماعتوں کی لائن سے، جمعیتوں کی لائن سے، ریلیف کی لائن سے، مساجد کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، اللہ ان سب کو جلدی سے جلدی کھول کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا لا منتہی له دون مشیتک، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المحسنين ومن عبادك المتقين ومن عبادك ومن أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك. اللهم داونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وتلاوتنا وعبادتنا في هذا الشهر المبارك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے ارحم الراحمین، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. الہ العالمین، ہمارا نفس نفس امارہ ہے. الہ العالمین، وہ ہر وقت گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے. الہ العالمین، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے. الہ العالمین، شیطان کی سازشوں میں ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، تو ہمیں معاف فرما کر تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے شیطان کی فرما برداری نہیں کریں گے، آج سے نفس امارہ کی فرما برداری نہیں کریں گے. اے اللہ، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے تجھے مقصود بنائیں گے. الہ العالمین، تیرے حکام کی پابندی کریں گے. الہ العالمین، اس پر ہمیں مضبوطی عطا فرما. اے اللہ، اس پر مضبوطی عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. الہ العالمین، ہم میں جو گنہگار ہیں اور گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین، انہیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی طرف آنے والا بنا دے، مسجدوں کی طرف آنے والا بنا دے، دین کے کاموں میں لگنے والا بنا دے. الہ العالمین، علم سیکھنے والا بنا دے، دین کو سمجھنے والا بنا دے، اپنا تزکیہ کرانے والا بنا دے. الہ العالمین، تجھے راضی کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، ہم میں جو دین پر چلتے ہیں مگر الہ العالمین، از اینڈ وین، جب الہ العالمین نیکی کی طرف رغبت ہوئی تو نیکی کر لی، برائی کی طرف رغبت ہوئی تو برائی بھی کر لی. الہ العالمین، اس سے بھی ہمیں نکال دے، اور الہ العالمین، تیری نافرمانی سے بچنا زندگی کا مقصد بنا دے. الہ العالمین، تیری نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے. الہ العالمین، تیری نافرمانی کی نفرت پیدا فرما دے، تیری نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے. اور الہ العالمین، تیری اطاعت، تیری فرما برداری، تیری عبادت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین، ہمارے عقائد کو پختہ فرما دے. الہ العالمین، ہماری عبادتوں کو درست فرما دے. الہ العالمین، ہمارے معاملات اور الہ العالمین، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق کو الہ العالمین سنوار دے. اور الہ العالمین، ہمیں تیری مرضی کے مطابق تمام ہر شعبے زندگی میں تیری مرضی کے مطابق کام کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، گناہوں کی دلدل سے نکال دے. الہ العالمین، شیطان اور نفس کے مقاید سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، ہمارے حق میں حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے. دے الہ العالمین، ایمان پر موت کا دائمی فیصلہ فرما دے الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، تیری اطاعت کا دائمی فیصلہ فرما دے، جنت کا دائمی فیصلہ فرما دے، جہنم سے حفاظت کا دائمی فیصلہ فرما دے، اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے متقی محسن بندوں میں شامل فرما، الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری محبت سے سرفراز فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرما، الہ العالمین اخلاص سے سرفراز فرما، الہ العالمین تمام رذائل سے بری اور گندی چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور تمام اچھی چیزوں سے اچھے اخلاق سے ہمارے دلوں کو آراستہ فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کو کامل بنا دے، یقین کو محکم بنا دے، الہ العالمین تیرے تعلق کو مضبوط کر دے، الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیری یاد میں تر و تازہ فرما دے، الہ العالمین ہمیں ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما دے، الہ العالمین ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما دے، الہ العالمین ہماری قلوب کو منور فرما دے، الہ العالمین ہماری زندگیوں کو تیری یاد سے آراستہ فرما دے، الہ العالمین ہر وقت ہر آن ہر گھڑی تیرا دھیان رہے، تیرا استحضار رہے، الہ العالمین تیری بڑائی دل میں رہے، الہ العالمین تیری معرفت میں ترقی ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین، الہ العالمین تیری خشیت عطا فرما، الہ العالمین تیری خشیت عطا فرما، الہ العالمین تیری خشیت عطا فرما، مغفرت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، الہ العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، الہ العالمین دنیاوی اخروی خیرات برکات سے مالا مال فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین ہمیں دنیاوی اخروی علمی عملی مادی روحانی الہ العالمین ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی روزی کے اسباب مہیا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے الہ العالمین تنگیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں بیجا جیلوں میں بیٹھے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، الہ العالمین ہر قسم کے شرور سے بچا لے، الہ العالمین تمام مصائب سے بچا لے، تمام آفات سے بچا لے، تمام آزمائشوں سے بچا لے، الہ العالمین کورونا وائرس سے انسانیت کو نجات عطا فرما، الہ العالمین اس عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، اس عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، الہ العالمین کورونا وائرس اور اس جیسی جتنے بھی موذی امراض ہیں، جتنی بھی آفتیں بلائیں آنے والی ہیں، الہ العالمین سب کو ٹال دے، الہ العالمین سب کو ٹال دے، الہ العالمین سب کو ٹال دے، اے ارحم الراحمین ان آفات اور ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے تو جن اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں، جن اوصاف کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں، الہ العالمین وہ اعمال اور وہ اوصاف ہمیں عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما دے، الہ العالمین ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، الہ العالمین ہمارے دلوں پر قساوت طاری ہے، الہ العالمین برے سے برے حالات آتے ہیں، نظر ہماری دنیا پر ہوتی ہے، نظر ہماری دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے، الہ العالمین نظر ہماری اپنی عقل پر ہوتی ہے، الہ العالمین ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، حدیثوں کی طرف نہیں آتے، نبوی تعلیمات کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، تیری طرف نظر نہیں کرتے، الہ العالمین، الہ العالمین تیری طرف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نظر کر کے جیسی توبہ کرنی چاہیے، جیسا استغفار کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، زندگیوں میں جو تبدیلی لانی چاہیے وہ تبدیلیاں نہیں لاتے، الہ العالمین کورونا وائرس سے پہلے ہماری زندگیوں میں جو بے حیائی تھی آج بھی وہی بے حیائی ہے، الہ العالمین جو فواہش تھے آج بھی وہی فواہش ہے، جو منکرات تھے وہ بھی آج ہماری زندگی میں وہی منکرات ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین جو گناہ پہلے تھے آج بھی وہی گناہ ہے، الہ العالمین غیبتوں میں پہلے بھی مبتلا تھے اب بھی ہے، بدگمان میں پہلے بھی مبتلا تھے اب بھی ہے، الہ العالمین حسد اور کینے میں پہلے بھی مبتلا تھے اب بھی ہے، الہ العالمین ایک رتی پر فرق نہیں آیا ہماری زندگیوں میں، تو کتنا کریم ہے کہ تو اگر چاہتا تو ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، تو زمین کو پھاڑتا اور زمین ہمیں نگل لیتی. الہ العالمین تو زمین کو حکم کرتا, زمین ہمیں نگل لیتی. الہ العالمین تو زمین کو اور سمندروں کو حکم کرتا. الہ العالمین سیلاب آتے اور الہ العالمین چشمے پھوٹ نکلتے, اور الہ العالمین ہم غرق ہو جاتے. الہ العالمین تو آسمان کو حکم کرتا, موسلادھار بارشیں برستی. الہ العالمین ہم ڈوب جاتے. تو زمین کو حکم کرتا, زلزلہ آتا اور الہ العالمین ہم اس میں دفن ہو جاتے. اے رب الرحیم تو آسمان سے آگ برسا دیتا, آسمان سے پتھر برسا دیتا. الہ العالمین تیری یہ دھرتی تیری نافرمانی سے بھر گئی ہے, مگر الہ العالمین تو نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو نے کورونا وائرس بھیجا, ایک خوف کا ماحول پیدا کیا تاکہ ہم تیری طرف رجوع کریں. موت کے ڈر سے ہی صحیح ہم تیری طرف رجوع کریں, اور رجوع کر کے تجھ سے ہم استغفار کریں اور تجھ سے معافی مانگیں. لیکن الہ العالمین نہیں, ایسا نہیں ہوا. الہ العالمین اب تک ہم غفلت میں ہیں. الہ العالمین غفلت سے الہ العالمین زندگی گزار رہے ہیں. الہ العالمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. الہ العالمین ناجائز کام کرتے ہیں. الہ العالمین ٹیلی فون موبائل کے ذریعے غلط کام کرتے ہیں. الہ العالمین غیبتیں ہماری جاری ہیں, بدگمانیاں ہماری جاری ہیں. الہ العالمین نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. الہ العالمین نوافل تو اپنی جگہ پر, الہ العالمین ہماری تو فرضوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. الہ العالمین زکات کے سلسلے میں, حج کے سلسلے میں, روزوں کے سلسلے میں جو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, الہ العالمین اس سے ہم توبہ نہیں کرتے. الہ العالمین تیری مدد, تیری دستگیری, الہ العالمین تیری رہنمائی کے بغیر, تیرے فضل کے بغیر اب کچھ نہیں کر پائیں گے. الہ العالمین جیسے ماں اپنے ننھے سے بچے کو چلاتی ہے انگلیاں پکڑ کر, الہ العالمین تو بھی ہمیں انگلیاں پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دے. الہ العالمین سیدھے راستے پر چلا دے, سیدھے راستے پر چلا دے. علم صحیح عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اور الہ العالمین ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے. الہ العالمین ہر گناہ سے, ہر بدعت سے بچنے والا بنا دے, ہر گناہ کبیرہ سے بچنے والا بنا دے, ہر گناہ صغیرہ سے بچنے والا بنا دے, ہر مشتبہ چیز سے بچنے والا بنا دے. الہ العالمین دنیا کی عیش سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین دنیا میں پڑ کر غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین تو جس انابت کو دیکھنا چاہتا ہے, جس رجوع کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کی توفیق عطا فرما, اس کی توفیق عطا فرما, اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس روئے زمین پر تیرے جو برگزیدہ بندے ہیں, جو تجھے چاہنے والے ہیں, الہ العالمین وہ بھی تیری طرف رجوع کیے ہوئے ہوں گے یقیناً. الہ العالمین وہ گنہگار نہیں ہے, پھر بھی ہم گنہگاروں سے زیادہ توبہ کرتے ہوں گے. الہ العالمین ان کی دعا کی برکت سے تو ہم کمزوروں پر سے اس وبا کو دور فرما دے. الہ العالمین اس بیماری کو بھی دور فرما دے, اور الہ العالمین ساری بیماریوں کو دور فرما دے. الہ العالمین اس سے بڑھ کر جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, الہ العالمین بے صبری ہے, ناشکری ہے, غصہ ہے, الہ العالمین مال کی محبت ہے, ناجائز محبت ہے, شہوت ہے, الہ العالمین ان سب بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما, ان سب بیماریوں سے نجات عطا فرما, ان سب بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم کی حال پر رحم فرما. الہ العالمین پوری انسانیت پر رحم فرما. الہ العالمین پوری انسانیت پر رحم فرما, سب کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, شانتی کا گہوارہ بنا دے, پورے عالم کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین تمام ممالک میں اکانومی حالت کو بہتر بنا دے. الہ العالمین لوگوں کو, حکومتوں کو تنگیوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین جلدی سے اپنے گھروں کو ہمارے لیے کھول دے, جلدی سے اپنے گھروں کو ہمارے لیے کھول دے, مساجد کو ہمارے لیے کھول دے. الہ العالمین مساجد کو ہمارے لیے کھول دے, مدارس کو کھول دے. الہ العالمین مدارس کو کھول دے. الہ العالمین ہماری دینی زندگی کے لیے آبیاری کے لیے جن جن کاموں کی ضرورت ہے ان سب کو ہمارے لیے کھول دے. الہ العالمین بہتر فیصلے فرما, اچھے فیصلے فرما. الہ عربین الہ العالمین ہم تیرے گھر میں دوبارہ آ سکے، تیرے سامنے ماتھا ٹیک سکے، تیرے سامنے آنسو بہا سکے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے معافی مانگ سکے۔ الہ العالمین یہ مواقع ہمیں نصیب فرما، یہ مواقع ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے قرآنوں کو ختم کو قبول فرما، الہ العالمین تسبیحات ذکر وغیرہ کو قبول فرما، الہ العالمین اس درس قرآن کو قبول فرما، الہ العالمین ایسے الہ العالمین اس قرآن کے ان دروس کے ذریعے الہ العالمین قرآن مکمل ہو جائے، اس کے اسباب پیدا فرما، الہ العالمین وقت میں برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین جو قصور ہوتا ہے سننے میں سنانے میں، الہ العالمین پڑھنے میں سمجھانے میں، الہ العالمین ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین بہکنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے، زبان پر غلط بات لانے سے بچا لے، غلط بات سوچنے سے بچا لے۔ الہ العالمین علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یہ ارحم الراحمین قرآن سے وابستگی عطا فرما۔ الہ العالمین پوری امت کو قرآن سے وابستگی عطا فرما، ہمیں شب قدر عطا فرما۔ الہ العالمین جو اعتکاف کی خواہش رکھتے ہیں الہ العالمین ان کے لیے اسباب مہیا فرما، اور الہ العالمین اعتکاف کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری عمروں میں برکت پیدا فرما، زندگیوں میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، اور الہ العالمین نیک اعمال کی خوب توفیق عطا فرما، تجھے رضا کے والے تیری رضا والے کاموں کی خوب توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بوڑھے ہیں انہیں بھی تجھے بہت زیادہ یاد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین انہیں موت کا استحضار نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے ذکر میں مشغول کر دے، تیری میں مشغول کر دے، انہیں تیرے قرآن کی تلاوت میں مشغول کر دے، تیری نمازوں میں مشغول کر دے۔ الہ العالمین انہیں محتاجی سے بچا لے، انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جو بے کس ہیں، جو الہ العالمین جو تنہا ہے، جو اکیلے ہیں، اس لاک ڈاؤن میں سب کی حفاظت فرما۔ غریب ملکوں میں جو غربت زدہ علاقے ہیں، الہ العالمین ان سب کی بھی خوب حفاظت فرما، مساکین کی، غربا کی۔ اور الہ العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین ان پر رحمت نازل فرما، انہیں بہت اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین ان کی دعائیں لینے والا بنا۔ الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی روحوں کو ہماری طرف سے خوش فرما دے۔ یہ ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.